السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں پاکستان تحریک انصاف کے عارف الوی پاکستان کے 13ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں. اور پاکستانیوں کے دبئی میں 150 ارب ڈالر کے اثاثوں کا پتہ چلا لیا گیا ہے. ایف آئی اے نے اپنی تحریری رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے، جس کے مطابق 2750 پاکستانیوں کی صرف دبئی میں 110 ارب ڈالر کی پراپرٹی موجود ہے. افغان طالبان نے سابق سوویت یونین کے خلاف افغان جنگ اور بعد میں طالبان تحریک کے قیام اور مسلح کاروائیوں میں اہم کردار ادا کرنے والے مولوی جلال الدین حقانی کے انتقال کی تصدیق کر دی ہے. مولوی حقانی کا تعلق افغانستان کے سرحدی صوبے خوست اور پختونوں کے قبیلے زادران سے تھا، اور وہ افغانستان پر سن 2001 میں امریکی حملے کے بعد سے روپوشی کی زندگی گزار رہے تھے. نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ میں پیر کو بھارتی فوج کی فائرنگ میں ایک نوجوان کی ہلاکت کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں. اس دوران کئی مقامات پر مشتعل نوجوانوں اور سرکاری دستوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. روس نے منگل کے روز ایران کے ساتھ مل کر شام کی ان کاروائیوں کی حمایت کی ہے جو وہ صوبے ادلیب کو باغیوں کے قبضے سے چھڑانے کے لیے کر رہا ہے. اپوزیشن کا یہ آخری بڑا مضبوط گڑھ ہے. ادلیب میں تقریباً 30 لاکھ لوگ آباد ہیں، اور اقوام متحدہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شامی فوج کی کاروائی سے وہاں انسانی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ترکی کا تیزی سے بڑھتا ہوا ریکارڈ خسارہ اور کرنسی کی گرتی ہوئی قیمت ان خطرات کا اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ملک اقتصادی بحران کے دھانے پر ہے. امریکی محکمہ موسمیات کے ماہرین کو توقع ہے کہ استوائی طوفان گارڈن خلیجی ساحل سے ٹکرانے سے پہلے منگل کے روز طاقت پکڑے گا. اور جاپان میں پچھلے 25 سال میں شدید ترین طوفان منگل کے روز ساحلوں سے ٹکرایا ہے، اور تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو انخلاء کا حکم دے دیا گیا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں، اور تفصیل چند لمحے بعد. پاکستان میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں پاکستان تحریک انصاف کے عارف الوی پاکستان کے 13ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان دوسرے نمبر پر رہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن تیسرے نمبر پر رہے. اپنی فتح کے بعد خطاب کرتے ہوئے عارف الوی نے جو کہا اس کا کچھ اقتباس.
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان 5 سال کے اندر غریب کی قسمت بدلے، اس کے تن کے اوپر کپڑا ہو، اس کے چھت سر کے اوپر چھت ہو، اور اس کے پیٹ میں روزی ہو، کھانا ہو. میں بے روزگاروں کے لیے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جو پیغام تھا وہ اب انشاءاللہ حکومت کا پیغام بن گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج منتخب ہونے کے بعد میں صرف پاکستان تحریک انصاف کا نامزد کردہ صدر نہیں ہوں بلکہ ساری قوم کا صدر ہوں.
پاکستان کے نو منتخب صدر عارف الوی کے خطاب کی ایک جھلک آپ نے سنی. اور اسلام آباد اور لاہور میں ہمارے نامہ نگاروں نے ووٹنگ سے کچھ پہلے سیاسی رہنماؤں کے تاثرات معلوم کیے. سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری کے آواز.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہی از دی بیسٹ کینڈیڈیٹ آن میرٹ، اور یہ سیکرٹ بیلٹ ہے. سب جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں، جو سینٹ کے ممبرز ہیں، جو پورے پاکستان میں پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہیں، وہ میرٹ پر ووٹ دیں گے. کوئی اس پر دو رائے نہیں کہ اعتزاز احسن صاحب بیسٹ کینڈیڈیٹ.
یہ تھی بلاول بھٹو کی آواز. اور اب کچھ مزید خبریں. پاکستانیوں کے دبئی میں 150 ارب ڈالر کے اثاثوں کا پتہ چلا لیا گیا ہے. ایف آئی اے نے اپنی تحریری رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے، جس کے مطابق 2750 پاکستانیوں کی صرف دبئی میں 110 ارب ڈالر کی پراپرٹی موجود ہے. سپریم کورٹ میں پاکستانیوں کے بیرون ملک اثاثوں سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ صرف دبئی میں 150 ارب ڈالر کے اثاثے ملے ہیں۔ احتساب شروع ہونے کے ڈر سے پاکستان سے پیسہ باہر لے جایا گیا، ملک کا بہت سا پیسہ حوالے کے ذریعے باہر گیا، ایمنسٹی اسکیم کے باوجود رقم باہر پڑی ہے۔ افغان طالبان نے سابق سوویت یونین کے خلاف افغان جنگ اور بعد میں طالبان تحریک کے قیام اور مسلح کارروائیوں میں اہم کردار ادا کرنے والے مولوی جلال الدین حقانی کے انتقال کی تصدیق کر دی ہے۔ مولوی حقانی کا تعلق افغانستان کے سرحدی صوبے خوست اور پختونوں کے قبیلے زادران سے تھا، اور وہ افغانستان پر سن 2001 میں امریکی حملے کے بعد سے روپوشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ افغانستان میں جب سابق بادشاہ ظاہر شاہ کے خلاف جولائی 1973 میں سردار داؤد خان نے بغاوت کی تھی تو ملک میں مذہبی حلقے متحرک ہوئے تھے، اور سوویت یونین کی حمایتی اور وفادار ترقی پسند قوتوں کے خلاف منظم ہونا شروع ہوئے تھے۔ ترقی پسندوں کے خلاف سرگرم ہونے والوں میں نوشہرہ کے دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک سے فارغ التحصیل مولوی جلال الدین حقانی بھی شامل تھے۔ حقانی ان سرفہرست جہادی اور مذہبی رہنماؤں میں سے تھے جنہوں نے 1970 کی دہائی کے اواخر اور افغانستان پر سابق سوویت یونین کی افواج کی چڑھائی سے قبل ہجرت کر کے پاکستان میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ مولوی جلال الدین اپنے خاندان اور رشتہ داروں سمیت خوست سے ملحق قبائلی علاقے شمالی وزیرستان منتقل ہو گئے تھے، اور انہوں نے میران شاہ کے ایک نواحی گاؤں ڈانڈے درباخیل میں نہ صرف اپنا ایک مرکز بلکہ ایک مدرسہ بھی قائم کر لیا تھا۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ میں پیر کو بھارتی فوج کی فائرنگ میں ایک نوجوان کی ہلاکت کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو گئے۔ اس دوران کئی مقامات پر مشتعل نوجوانوں اور سرکاری دستوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج اور دوسرے حفاظتی دستوں نے پلوامہ کے تقریباً ایک درجن دیہات کو گھیرے میں لے کر فوجی آپریشن شروع کر دیا تھا، جس کا مقصد عہدیداروں نے بتایا کہ اس علاقے میں چھپے ہوئے عسکریت پسندوں کو پکڑنا تھا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ آپریشن علاقے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی مصدقہ اطلاع ملنے پر شروع کیا گیا تھا۔ روس نے منگل کے روز ایران کے ساتھ مل کر شام کی ان کارروائیوں کی حمایت کی ہے جو وہ صوبے ادلب کو باغیوں کے قبضے سے چھڑانے کے لیے کر رہا ہے۔ اپوزیشن کا یہ آخری بڑا مضبوط گڑھ تھا۔ کریملن کے ترجمان دیمتری پیسکوف نے کہا کہ ادلیب دہشت گردی کا ایک گڑھ ہے اور وہاں کی صورتحال شام کی لڑائی کے سیاسی حل کی تلاش کو کمزور کر رہی ہے۔ اس سے پہلے ایران کی وزارت خارجہ نے پیر کے روز بیان دیا تھا کہ ادلیب کو دہشت گردوں سے پاک ہونا چاہیے۔ ایرانی میڈیا نے بھی ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کے حوالے سے کہا کہ ادلیب کو شامی عوام کے کنٹرول میں واپس جانا چاہیے اور شام میں بحالی کی کوششیں اور پناہ گزینوں کی واپسی کا عمل آگے بڑھنا چاہیے۔ ادلیب میں تقریباً 30 لاکھ لوگ ہیں، اور اقوام متحدہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شامی فوج کی کارروائی سے وہاں انسانی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی شام کو متنبہ کیا ہے کہ وہ ادلیب پر اندھا دھند حملے نہ کرے۔ انہوں نے صدر بشار الاسد کی فوج کے دو بڑے حامیوں سے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے عمل میں ضبط و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ٹرمپ نے کہا کہ روسی اور ایرانی انسانیت کے خلاف کارروائی کی مہیب غلطی نہ کریں، جس سے ہزارہا جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ترکی کا تیزی سے بڑھتا ہوا ریکارڈ خسارہ اور کرنسی کی گرتی ہوئی قیمت ان خطرات کا اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ملک اقتصادی بحران کے دہانے پر ہے۔ ترکی کا سینٹرل بینک یہ عزم ظاہر کر رہا ہے کہ وہ 13 ستمبر کے اجلاس میں تمام ذرائع استعمال کرتے ہوئے اپنی مالیاتی پالیسی کو نئی شکل دینے کی کوشش کرے گا۔ اجلاس میں شرح سود پر مذاکرات ہوں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ Thank you.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں پاکستان تحریک انصاف کے عارف علوی پاکستان کے 13ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں اسلام آباد سے علی رانا کی ایک رپورٹ۔
ملک کے 13ویں صدر کے انتخاب کے لیے پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد سینٹ، قومی و چاروں صوبائی اسمبلیوں میں ووٹوں کی گنتی شروع ہوئی، جس کے بعد نتائج کا اعلان کیا گیا، جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے عارف علوی پاکستان کے 13ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ انتخابی نتائج کے مطابق قومی اسمبلی و سینٹ میں ہونے والی ووٹنگ میں عارف علوی نے 212 ووٹ، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے 131 اور اعتزاز احسن نے 81 ووٹ حاصل کیے۔ پارلیمنٹ میں 432 ووٹوں میں سے 430 ووٹ کاسٹ ہوئے، جبکہ 6 ووٹ مسترد ہوئے۔ پنجاب اسمبلی میں 354 میں سے 351 ارکان نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ نتائج کے مطابق صدارتی انتخاب میں پنجاب اسمبلی سے 18 ووٹ مسترد قرار دیے گئے۔ پنجاب اسمبلی کے 6 ارکان نے پیپلز پارٹی کے امیدوار اعتزاز احسن کو ووٹ دیے، 141 ارکان نے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ کاسٹ کیے، جبکہ 186 ارکان نے پی ٹی آئی کے عارف علوی کو ووٹ دیے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عارف علوی کو 78، جبکہ ان کے مد مقابل اعتزاز احسن کو 5 اور مولانا فضل الرحمان کو 26 ووٹ پڑے۔ خیبر پختونخوا میں 112 میں سے 111 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ پی ٹی آئی کے امیدوار کو 33 الیکٹورل ووٹ ملے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کو 25 اور پیپلز پارٹی کے امیدوار اعتزاز احسن کو 1 الیکٹورل ووٹ ملا۔ سندھ اسمبلی میں صدارتی انتخاب کے سلسلے میں ووٹنگ ہوئی، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار اعتزاز احسن کو 100 ووٹ ملے، پی ٹی آئی امیدوار عارف علوی 56، جبکہ اپوزیشن کے متفقہ امیدوار مولانا فضل الرحمان صرف 1 ووٹ حاصل کر سکے۔ سندھ اسمبلی کے 163 اراکین میں سے 158 نے ووٹ کاسٹ کیا۔ بلوچستان اسمبلی میں عارف علوی کو 45 ووٹ پڑے، مولانا فضل الرحمان کو 15، جبکہ اعتزاز احسن کو کوئی ووٹ نہیں ملا۔ نو منتخب صدر مملکت عارف علوی نے کہا ہے کہ میں صرف تحریک انصاف کا نہیں بلکہ پوری قوم کا صدر ہوں، صدر بننے میں میرا کوئی کمال نہیں بلکہ صدارت کا سہرا میرے ساتھی اور کارکنان کے سر ہے جو طویل عرصے سے جد و جہد کر رہے تھے۔
میں صرف پاکستان تحریک انصاف کا نامزد کردہ صدر نہیں ہوں بلکہ ساری قوم کا صدر ہوں، ساری جماعتوں کا صدر ہوں، ہر پارٹی کا ایک سا ہی حق میرے اوپر ہے۔
اس سے قبل بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اعتزاز سب سے بہترین امیدوار ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو از دی بیسٹ کینڈیڈیٹ آن میرٹ، اور یہ سیکرٹ بیلٹ ہے، سب جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں، جو سینٹ کے ممبرز ہیں، جو پورے پاکستان میں پروونشل ممبرز اسمبلی کے ممبرز ہیں، وہ میرٹ پر ووٹ دیں گے، کوئی اس پر۔
پاکستان مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ نے کہا،
ہم انڈر پروٹیسٹ جو ہے وہ اس پورے ڈیموکریٹک پروسیس میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں۔ آج کا الیکشن جو ہے یہ ایک جینوئن اپوزیشن کو جو ہے وہ نکھار کے جو ہے وہ سامنے لے آئے گا۔
صدارتی انتخاب کے لیے چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار محمد رضا ریٹرننگ آفیسر، جبکہ چاروں صوبائی اسمبلیوں میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان اور سینٹ و قومی اسمبلی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پریزائڈنگ آفیسر کی ذمہ داریاں سر انجام دی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ پاکستانی صدارتی انتخابات کے غیر رسمی نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عارف علوی انتخاب جیت چکے ہیں۔ ان کی کامیابی پاکستان کی سیاسی اور پارلیمانی سیاست پر کیا اثرات مرتب کر سکتی ہے، اس بارے میں یاسمین جمیل نے ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
تحریک انصاف کے امیدوار عارف علوی کی کامیابی پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے یونیورسٹی آف پنجاب کے پولیٹیکل سائنس کی چیئر پرسن اور ڈائریکٹر سینٹر فار ساؤتھ ایشین اسٹڈیز ڈاکٹر امبرین جاوید نے کہا،
یہ ان کے لیے ایک کمفرٹ زون ہو جائے گا اور ان کے لیے حکومت چلانا جو ہے میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اچھا ہے کہ اپنی پالیسیز بنانے میں ان لوگوں کے لیے ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک بوسٹ ہے۔
کیا موجودہ حزب اختلاف کسی آنے والے وقت میں اکٹھی ہو کر پاکستان تحریک انصاف کے لیے پریشانی کا باعث بن سکے گی؟ اس بارے میں امبرین جاوید کا کہنا تھا،
سیاست میں کچھ نہیں کہا جاتا، کوئی حلف آخر تو ہوتا نہیں ہے۔ آئی تھنک یہ ایشو ٹو ایشو پہ لگتا ہے کہ اپوزیشن چلے گی، لیکن جس طرح سے اب ان کے اختلافات اب کھل کر سامنے اپوزیشن کے آ رہے ہیں، اب مشکل ہی ہوتا ہے کہ ان میں کوئی کولیبوریشن یا یکجہتی آگے کوئی عنقریب اس میں نظر آئے گی۔
سیاسی تجزیہ کار اور ڈیلی ٹائمز کے سابق ایڈیٹر اور ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ پبلیکیشن سینٹر لاہور کے راشد رحمان کا رد عمل یہ تھا۔
الیکشن کے بعد اور پہلے بھی اور بعد نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن تو بچ گئی ہے، آیا آئندہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر پی ٹی آئی حکومت کی مخالفت، صحیح مخالفت جو ہونی چاہیے اتنی اسٹرانگ اپوزیشن کی طرف سے، کر سکے گی یا نہیں؟ میرا خیال ہے ایک سوالیہ نشان تو ضرور اس پر کھڑا ہو گیا ہے، ابھی تک آثار اچھے نہیں ہیں۔
اور اس بارے میں کراچی یونیورسٹی آئی بی اے کی پروفیسر اور سیاسی تجزیہ کار ہما بقائی کا کہنا تھا۔
میرا بھی خیال کی بن سکے گی نا جی، کہیں پہ بھی کوئی اپوزیشن نہیں آ سکی ہے، اور جو پنجاب سب سے سمجھے قلعہ تھا ان کی طاقت کا، اور پنجاب پہ بھی لیڈر آف اپوزیشن پہ جماعت کے اندر مسائل موجود ہیں۔ حمزہ شہباز صاحب کا لیڈر آف دی اپوزیشن آنا تمام پی ایم ایل این کو پسند نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کا پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہونا کی وجہ سے پی ایم ایل کے اندر شدید تحفظات تھے، تو یہ لوگ نہ تو کنسنسس کینڈیڈیٹ لا پائے ہیں کسی بھی چیز کے لیے، اور نہ ہی کوئی کنسنسس اسٹریٹجی ہے۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ شور بہت ہوگا لیکن کوئی فوکسڈ اپوزیشن جیسے کہ عمران خان صاحب ماؤنٹ کر پائے تھے پی ایم ایل این کے لیے، اس طرح سے کوئی فوکسڈ اپوزیشن میں مستقبل قریب میں پی ٹی آئی کے لیے نہیں دیکھ رہی۔
راشد رحمان نے کہا کہ اگرچہ پی ٹی آئی کی حکومت صدارت انتخابات کے بعد بہت مستحکم ہو گئی ہے، لیکن ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ضرور موجود ہے۔
نیئر میجورٹی اور انہوں نے کوالیشن کے پارٹنرز ملا کے اپنے ساتھ گورنمنٹ بنا لی ہے، چیلنج کوئی فی الحال نظر نہیں آ رہا ان کو۔ صرف اگر ان کے لیے کوئی مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں تو وہ ہے کہ انہوں نے امیدیں اور ایکسپیکٹیشنز اتنی بلند کر دی ہیں لوگوں کے ذہن میں اور دلوں میں کہ ان کو پورا کرنا پاکستان کے حالات میں شاید اتنا آسان نہ ہو، یہ سب سے بڑا چیلنج۔
یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغان جنگجو تنظیم تحریک طالبان نے منگل کے روز جاری کردہ ایک اعلامیہ میں سابق کمانڈر اور حقانی نیٹ ورک کے بانی مولوی جلال الدین حقانی کے انتقال کی تصدیق کر دی ہے۔ اعلامیہ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ مولوی جلال الدین حقانی کا انتقال کب اور کب ہوا اور کہاں ہوا اور ان کی تدفین کہاں ہوئی ہے، مگر افغان ذرائع کے مطابق ایک روز قبل پیر کو مولوی جلال الدین حقانی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی اور بعد میں ایک نامعلوم مقام پر ہی دفن کر دیا گیا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
سابق سوویت یونین کے خلاف افغان جنگ اور بعد میں طالبان تحریک کی قیام اور افغانستان ہی میں اتحادی افواج کے خلاف مسلح مزاحمت میں اہم کردار ادا کرنے والے مولوی جلال الدین حقانی کا تعلق شمالی وزیرستان سے ملحق افغانستان کے سرحدی صوبے خوست اور پختونوں کے قبیلے زدران سے تھا۔ افغانستان پر سوویت افواج کی چڑھائی سے قبل وہ رشتہ داروں اور دوستوں سمیت افغانستان سے شمالی وزیرستان منتقل ہوئے تھے۔ میرانشاہ کے ایک نواحی علاقے ڈانڈے درپاخیر میں رہائش اختیار کر کے انہوں نے افغان جنگ کا ایک مرکز قائم کیا تھا جو 9/11 کے واقعے کے بعد حقانی نیٹ ورک کے ہیڈ کوارٹر میں تبدیل ہو گیا۔ طالبان کے کوئٹہ کی شورا کے بی ممبر رہے ہیں۔ 9/11 کے واقعے کے بعد جب افغانستان میں طالبان حکومت کا خاتمہ ہوا تو مولوی جلال الدین حقانی نے طالبان شورا کے فیصلے کے مطابق اتحادی افواج کے خلاف مسلح مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان کیا اور مسلح مزاحمت کے سلسلے میں اپنے تمام وفادار جنگجو پر مشتمل حقانی نیٹ ورک قائم کیا۔ پچھلے کئی برسوں سے افغانستان کے طول و عرض میں جاری تشدد اور دہشت گردانہ کارروائیوں کی ذمہ داری حقانی نیٹ ورک پر عائد کی جاتی ہے۔ افغان اور امریکی حکام کا موقف ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے جنگجو کے ٹھکانے پاکستان کے سرحدی قبائلی علاقوں میں قائم ہے اور یہاں سے وہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں پرتشدد کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ پاکستانی حکام نے ان الزامات کی کئی بار تردید کی ہے۔ افغانستان میں طالبان جنگجو کی حمایت کرنے والے اور جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے سربراہ مولانا سمیع الحق نے مولوی جلال الدین حقانی کی موت پر افسوس کا اظہار کیا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ مولوی جلال الدین کے انتقال سے سرحد پار افغانستان میں اتحادی افواج کے خلاف مسلح مزاحمت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
نقصان تو نہیں ہوگا انشاءاللہ. ان کا مشن جاری ساری ہے, ان کے بیٹے ہیں, ان کے خاندان کے لوگ ہیں, افغانستان پر عملاً ان کی حکومت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مشن کو کامیابی سے امکنار کرے گا.
مولوی جلال الدین حقانی نے اپنی زندگی میں بڑے بیٹے سراج الدین حقانی کو حقانی نیٹورک کا سربراہ بنایا تھا. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
جلال الدین حقانی کے انتقال کے بعد تنظیم کی سرگرمیوں پر کیا فرق پڑ سکتا ہے اور آیا پاکستان اس طالبان گروپ سے چھٹکارا پا سکتا ہے؟ اس بارے میں واشنگٹن میں موجود پالیسی اینالسٹ ایمان ملک کہتی ہیں.
Because of their strategic location on the border with Pakistan, the group was very active and fought very effectively.
حملوں کے حوالے سے جو انہوں نے ملک اور خصوصی طور پر دارالحکومت میں بارہا کیے, یہ بہت ہی منظم اور انتہائی ظالمانہ گروپ ہے. اور اس بارے میں نصیب شاہرانی کا کہنا ہے جو ایک تجزیہ کار ہیں.
They have been the most organized and the most vicious in terms of the attacks they have staged in the country, especially in the capital, repeatedly.
کیونکہ یہ پاکستان کی سرحد کے ساتھ ایک اہم اسٹریٹیجک مقام پر ہیں, اس لیے ایک فعال اور مؤثر طور پر لڑنے والا گروپ ہے. افغانستان میں سرگرم شدت پسند گروپ حقانی نیٹورک کے بانی جلال الدین حقانی علالت کے باعث شدت پسند گروپ میں عملی طور پر غیر فعال تھے, تاہم حقانی نیٹورک کے لیے نظریاتی اور علامتی طور پر ان کی شخصیت اہم رہی ہے. اس بارے میں اسلام آباد میں ہمارے نمائندے محمد جلیل نے بعض تجزیہ کاروں سے گفتگو کی ہے. ان کی رپورٹ.
شدت پسند گروپ حقانی نیٹورک افغان طالبان کا ایک اہم دھڑا ہے, اور افغانستان میں ہونے والی شدت پسند کارروائیوں میں سے اکثر کا الزام افغان اور امریکی حکام کی طرف سے اسی گروپ پر عائد کیا جاتا ہے, اور اس گروپ کی قیادت عملاً اس وقت جلال الدین حقانی کے بیٹے سراج حقانی کے ہاتھ میں ہے. اس لیے بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حقانی نیٹورک کے بانی جلال الدین حقانی کے انتقال کر جانے کی وجہ سے اس شدت پسند گروپ کی تنظیم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. افغان امور کے تجزیہ کار اور پاکستانی فوج کے سابق بریگیڈیئر محمود شاہ کا کہنا ہے کہ حقانی نیٹورک کے بانی جلال الدین اپنی علالت اور زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے کافی عرصے سے غیر فعال تھے.
اور میرے خیال میں عملی جو کاروائیاں ہیں اس میں کوئی حصہ وہ نہیں لیتے تھے, اور ان کے بیٹے جو ہے سراج الدین حقانی وہی آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا ان کے نہ ہونے سے. تھوڑا سا ان کے نام سے تو جو لوگ تھے واقف, وہ تھوڑے سے شاید مورال کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا ان کو سیٹ بیک ہو سکتا ہے, لیکن جنرلی تو میں سمجھتا ہوں کہ آرگنائزیشن کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا.
سلامتی کے امور کے تجزیہ کار سعد محمد کا کہنا ہے کہ جلال الدین حقانی کی زندگی ہی میں حقانی نیٹورک کی قیادت ان کے بیٹے سراج حقانی نے سنبھال لی تھی.
لیکن چونکہ یہ تقریباً ابھی میرے خیال میں 20 سال سے یہ جو ہے سرگرم نہیں تھے, تو اگر یہ فوراً اس وقت ان کا انتقال ہوتا جب یہ بانی تھے اس وقت, تو وہ کشمکش ہوتی ہے اس قسم کی تنظیموں میں, فرقے بن جاتے ہیں. لیکن وہ چونکہ ابھی تنظیم نے ان کے جو لیڈر ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو قبول کر لیا تھا سراج کو اپنا جو ہے قائد, تو یہ اس طرح اثر نہیں ڈالے گا جیسے ملا عمر کے جانے سے طالبان کی تحریک کے اوپر اثر پڑا تھا.
دوسری طرف خبر رساں ادارے رائٹرز نے افغان وزارت دفاع کے ترجمان محمد راد منش کے حوالے سے بتایا ہے کہ جلال الدین حقانی کی موت کی وجہ سے حقانی نیٹورک کی سرگرمیوں میں کسی بڑی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے. راد منش نے مزید کہا کہ حقانی نیٹورک گروپ کے آپریشنز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ ان کے بقول جلال الدین حقانی کا کردار صرف نظریاتی نوعیت کا تھا اور وہ عملی طور پر غیر فعال تھے. حقانی نیٹورک کے بانی کے انتقال کی خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو ایک دن کے بعد پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں, اور ان کی اسلام آباد آمد سے پہلے واشنگٹن کی طرف سے پاکستان سے حقانی نیٹورک سمیت بعض دیگر شدت پسند گروپوں کے خلاف کارروائی کا تواتر سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور سیکیورٹی کے امور کے تجزیہ کار عامر رانا کا کہنا ہے کہ آثار یہی ہیں کہ وہ یہی پیغام لے کر اسلام آباد آ رہے ہیں, اور ان کے بقول پاکستانی قیادت سے بات چیت کے دوران امریکی وزیر خارجہ اسی مطالبے کو دہرائیں گے.
میرا خیال ہے کہ ابھی بہت سارے ڈفرینسز بڑھ گئے ہیں دونوں ملکوں کے, کنورجنس کہیں نظر نہیں آ رہی. اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ کہاں پہ کنورجنس ہو سکتی ہے انٹرسٹ کی. اور پاکستان کے لیے یہ ظاہر ہے کہ ہیومیڈیٹنگ ہے کہ اگر اس کے ساتھ ایک ہارڈ اپروچ کے ساتھ آتے ہیں تو اس طریقے سے تو ممکن نہیں ہے کہ پاکستان تعاون کے لیے تیار ہو.
امریکی اور افغان عہدیدار یہ کہتے آ رہے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک اور بعض شدت پسند گروپوں کے ٹھکانے مبینہ طور پر پاکستان میں موجود ہیں, تاہم پاکستان اس الزام کو مسترد کرتا ہے. پاکستان کا یہ موقف ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف بغیر کسی امتیاز کے کارروائی کرتا آ رہا ہے, اور اس کے ہاں شدت پسندوں کے کوئی ایسے محفوظ ٹھکانے موجود نہیں جو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہو سکیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکی سپریم کورٹ کے لیے صدر ٹرمپ کے نامزد جج بریٹ کیوینا کی تصدیق کے لیے سماعت منگل کے روز شروع ہو گئی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امید ہے کہ کیوینا ٹھوس اکثریت سے کامیابی حاصل کر لیں گے. توقع ہے کہ ان کی تصدیق کے لیے سماعت میں کیوینا کو سخت سوالات کا سامنا ہو سکتا ہے, جس میں اسقاط حمل, ہم جنس پرستوں اور صدارتی اختیارات پر ان کا موقف شامل ہے. اس بارے میں وکٹر بیٹی کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
جج بریٹ کیوانوگ کی توثیق کے لیے سینٹ میں سماعت کا آغاز ہو گیا ہے. جج کیوانوگ سپریم کورٹ کے جج اینتھنی کینیڈی کی جگہ نامزد ہوئے ہیں جو اس سال ریٹائر ہو گئے تھے. 53 سالہ جج کیوانوگ امریکی سپریم کورٹ کے لیے صدر ٹرمپ کی جانب سے کی جانے والی دوسری نامزدگی ہیں. اس سے قبل جج نیل گورسچ کو نامزد کیا گیا تھا جو اب سپریم کورٹ کے جج ہیں. جج کیوانوگ نے صدر جارج ڈبلیو بش کی انتظامیہ میں خدمات انجام دیں اور وہ خصوصی کونسل کینت سٹار کی لیگل ٹیم کا حصہ تھے جس نے صدر بل کلنٹن کے خلاف تحقیقات کی تھیں. سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی کے سامنے پہلے دن کی سماعت کے دوران زیادہ تر وقت افتتاحی بیانات میں صرف ہوگا. سوالات کا آغاز بدھ کے روز سے ہوگا. جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں قانون کے استاد رینڈی بارنیٹ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں جج کیوانوگ کی توثیق کے لیے برابر کے ووٹوں کی توقع ہے. انہوں نے کہا کہ انہیں جج کیوانوگ کی سینٹ سے توثیق میں ایسی کوئی بڑی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی. پروفیسر بارنیٹ کا کہنا تھا,
But it doesn't seem as though the Democrats have found something that they're going to be able to score.
بظاہر یہ نہیں لگتا کہ ڈیموکریٹ ارکان کے ہاتھ کوئی ایسی بات لگی ہے جس سے وہ کوئی پوائنٹ سکور کر سکیں یا کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکیں. مجھے علم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ ایسی کوئی بات لگی ہو جس کا انہوں نے ابھی تک انکشاف نہیں کیا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, لیکن مجھے توقع نہیں ہے کہ یہ جج نیل گورسچ کے مقابلے میں کوئی زیادہ سخت سماعت ہوگی. جج کیوانوگ کو امریکن بار ایسوسی ایشن کی جانب سے اعلیٰ ترین ریٹنگ ملی ہے, یعنی بھرپور اہلیت رکھتے ہیں. انہیں اپنی توثیق کے لیے 51 ووٹوں کی ضرورت ہوگی. سینٹ میں ریپبلکن ارکان کی تعداد 51 اور ڈیموکریٹ ارکان کی تعداد 49 ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے, پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ کراچی پولیس کے سربراہ نے کہا ہے کہ رکنی صوبہ اسمبلی کے سب جیل قرار دیے گئے کمرے سے شراب کی بوتلیں برآمد ہونے کی تحقیقات جاری ہیں۔ انہوں نے اس بات کا شبہ ظاہر کیا ہے کہ شرجیل میمن کے کمرے سے برآمد ہونے والی اشیاء میں رد و بدل کیا گیا ہے، تاہم اس بات کی تصدیق تحقیقات کے بعد ہو پائے گی۔ کراچی سے یہ رپورٹ دی ہے محمد ثاقب نے۔
ہفتے کے روز سندھ کے رکن صوبائی اسمبلی شرجیل انعام میمن کے سب جیل قرار دیے جانے والے کمرے سے ملنے والی شراب کی بوتلوں میں کیا تھا، کراچی پولیس اب تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی۔ پیر کے روز سامنے آنے والی دو رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ شرجیل انعام میمن کے کمرے سے ہفتے کے روز ملنے والی بوتلوں میں شراب نہیں بلکہ شہد اور زیتون تھا۔ محکمہ صحت کے ڈائریکٹر لیبارٹریز اینڈ کیمیکل ایگزامینر کی جاری کردہ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ شرجیل میمن کے کمرے سے ملنے والی دونوں بوتلوں میں شہد اور زیتون کا تیل تھا۔ دوسری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شرجیل انعام میمن کے خون کے نمونے میں شراب نوشی کے شواہد نہیں ملے۔ رپورٹ کے متن میں پلازما الکوہل ناٹ ڈیٹیکٹڈ لکھا گیا ہے، لیکن پولیس ان رپورٹس پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی ڈاکٹر امیر شیخ کا کہنا ہے کہ معاملے کی تحقیقات پر پولیس اب بھی کام کر رہی ہے اور اس بات پر اب بھی سوالیہ نشان ہے کہ کیا چیف جسٹس کے معائنے اور نمونے قبضے میں لینے کے دوران بوتل میں موجود مواد تبدیل تو نہیں کیا گیا۔ جیل پولیس اہلکاروں اور افسران سے ریکارڈ ٹیمپرنگ کے شبے پر تفتیش جاری ہے۔
سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں، ظاہر ہے سی سی ٹی وی کے ناٹ لائے، وہ کچھ اس میں چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ کچھ شاپر نیچے لے جائے چیف جسٹس صاحب کی اس کے وزٹ کے بعد یا سینئر افسران کی وزٹ کے بعد شاپر نیچے جا رہا ہے، پھر ایک دو گھنٹے بعد وہ اوپر لا رہا ہے۔ اب اس شاپر میں کیا تھا، کوسچن مارک تو آتا ہے کہ اس میں کیا تھا، دیٹ از ٹو بی سین۔ جو بندہ لے جا رہا ہے اس کو بٹھایا گیا ہے، اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے کہ بھائی کیا تھا، ایکسپلین کریں۔ اس میں پھر ہم نے انہوں نے ٹیم نے 201 دفعہ پی پی سی کی 201 سیکشن 8 کیا ہے، جس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ ٹیمپرنگ ود دی ایویڈنس، کہ آپ جو ثبوت ہے اس کو آپ نے ضیاع کیا ہے، اس کا یا اس کے ساتھ اسپوائل اس کو کیا ہے، اس کے تحت ان تمام گسن سپرنٹ جیل ہو گیا یا دیگر جیل کو کام، ان کی انٹرویو جاری ہے۔
ہفتے کے روز چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار کی جانب سے ڈاکٹر ضیاء الدین اسپتال میں سب جیل قرار دیے گئے کمرے پر اچانک چھاپے کے دوران شراب کی بوتلیں ملی تھیں۔ شرجیل انعام میمن نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ان کی نہیں، تاہم پولیس نے چھاپے کے بعد موقع پر موجود تین افراد کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی تھیں۔ تینوں افراد کو عدالت نے ضمانت پر رہا کر دیا ہے، جبکہ شرجیل میمن کو اسپتال کے کمرے سے جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ شرجیل انعام میمن آج جب صدارتی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالنے آئے تو انہوں نے صحافیوں سے مختصر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔ شرجیل انعام میمن 5.78 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کے الزام میں جیل میں ہیں اور ان کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت میں زیر سماعت ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
روس نے منگل کے روز ایران کے ساتھ مل کر شام کی ان کاروائیوں میں حمایت کی ہے جو وہ صوبے ادلب کو باغیوں کے قبضے سے چھڑانے کے لیے کر رہا ہے۔ اپوزیشن کا یہ آخری بڑا مضبوط گڑھ تھا۔ کریملن کے ترجمان دیمتری پیسکوف نے کہا کہ ادلب دہشت گردی کا ایک گڑھ ہے اور وہاں کی صورتحال شام کی لڑائی کے سیاسی حل کی تلاش کو کمزور کر رہی ہے۔ ادلب میں تقریباً 30 لاکھ لوگ ہیں اور اقوام متحدہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شامی فوج کی کارروائی سے وہاں انسانی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی شام کو متنبہ کیا ہے کہ وہ ادلب پر اندھا دھند حملے نہ کرے۔ انہوں نے صدر بشار الاسد کی فوج کے دو بڑے حامیوں سے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے عمل میں ضبط و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ٹرمپ نے کہا کہ روسی اور ایرانی انسانیت کے خلاف کارروائی کی مہیب غلطی نہ کریں جس سے ہزارہا جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے۔ جاپان میں پچھلے 25 سال میں شدید ترین طوفان منگل کے روز ساحلوں سے ٹکرایا ہے اور تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو انخلاء کا حکم دیا گیا ہے۔ طوفان جیبی نے دن کے وسط میں مغربی جاپان کے علاقوں کے نزدیک حملہ کیا۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں ان گرمیوں میں شدید ترین بارشیں ہوئی تھیں۔ جاپان کے محکمہ موسمیات نے اوساکا اور کیوٹو جیسے بڑے شہروں سمیت مغربی جاپان میں مٹی کے تودے گرنے، سیلابوں اور چھکڑ چلنے کی پیشگوئی کی ہے۔ امریکی محکمہ موسمیات کے ماہرین کو توقع ہے کہ استوائی طوفان گارڈن خلیجی ساحل سے ٹکرانے سے پہلے منگل کے روز طاقت پکڑے گا۔ لوزیانا، مسیسپی اور الاباما کی ریاستوں کے ساحلی علاقوں میں ہریکین کا انتباہ جاری کر دیا گیا ہے۔ گارڈن طوفان کے نتیجے میں شدید بارشیں ہوں گی اور یہ ہلاکت خیز بھی ہو سکتا ہے، اور بدھ کے روز علاقے میں آگے بڑھتے ہوئے یہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ میانمار میں خبر رساں ایجنسی رائٹر کے دو صحافیوں کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان پر حکومت نے الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے خفیہ مواد کے بارے میں ملکی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایشا سرائی کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
پچھلے سال دسمبر میں خبر رساں ایجنسی رائٹر سے منسلک دو صحافیوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور اب انہیں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ والون اور کیا سوئے او راکھین ریاست میں میانمار کی فوجوں کی بربریت کے بارے میں تفتیشی رپورٹیں تیار کرتے تھے۔ وہ راکھین صوبے میں تقریباً 7 لاکھ روہنگیا مسلمانوں کی ترک مکانی کے عمل کی رپورٹنگ کر رہے تھے۔ ان صحافیوں کی گرفتاری اور سزا پر میانمار میں امریکی سفیر اسکاٹ مارشل نے اپنا رد عمل یوں ظاہر کیا۔ مجھے سخت افسوس ہوا ہے۔ میرے خیال میں یہ افسوسناک بات ہے کہ جو افراد میڈیا کی آزادی کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ میرے خیال میں میانمار کے عوام اپنے ملک کے نظام انصاف پر سوال ضرور اٹھائیں گے۔ رائٹرز کے علاقائی ایڈیٹر کیوین کرولسکی کا کہنا ہے،
Any impartial reading of this trial by any fair standard shows that it established the innocence of Wallon and
Chou. اس مقدمے کی کارروائی پر اگر غیر جانبداری سے نظر ڈالی جائے تو ہر لحاظ سے والون اور کیا سوئے او بے گناہ ثابت ہوتے ہیں۔ ان کی سزا ہمارے لیے بے حد مایوس کن ہے اور ان کے ساتھیوں، خاندانوں اور دوستوں کے لیے بھی افسوسناک ہے۔ والون اور کیا سوئے او کے اٹارنی نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک مایوس کن فیصلہ ہے اور کوئی بھی اس فیصلے سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، ماں سوائے ان لوگوں کے جو آزادی اظہار کے مخالف ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی کی نئی سربراہ نے بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان صحافیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور جیسا کہ خبروں میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ افغانستان میں سرگرم شدت پسند گروپ حقانی نیٹ ورک کے بانی جلال الدین حقانی علالت کے باعث شدت پسند گروپ میں عملی طور پر غیر فعال تھے، وہ انتقال کر گئے ہیں۔ جلال الدین حقانی کے انتقال کے بعد تنظیم کی سرگرمیوں پر کیا فرق پڑ سکتا ہے اور آیا پاکستان اس طالبان گروپ سے چھٹکارا پا سکتا ہے، اس بارے میں واشنگٹن میں موجود پالیسی اینالسٹ ایمان ملک کہتی ہیں،
یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جلال الدین کی جو ڈیتھ ہے اس کا بہت ہی کم امپیکٹ ہوگا، کیونکہ جو ان کے بیٹے سراج الدین حقانی ہیں، ہی از اے ویری ہائیلی افیکٹو لیڈر اینڈ سکسیسر، تو انہوں نے بہت ہی جو اس آرگنائزیشن کو، اس کی جو آپریشنل کیپیسٹی ہے اس کو انہانس کیا ہے، اس کی جو لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے ٹرکل ڈاؤن کیا ہے، تو اس کا کوئی امپیکٹ اتنا زیادہ خاص نہیں ہوگا۔ یہ کہنا کہ جلال الدین حقانی کی ڈیتھ سے ایک دم اوور نائٹ جو ہے وہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، ٹیررزم جو ہے وہ اپروٹ ہو جائے گا، ہر چیز جو ہے وہ آرڈر میں آ جائے گی اور آپ کی افیکٹو کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گی، تو یہ کہنا تھوڑا سا بلکہ آئی وڈ سے کہ کافی زیادہ امیچور ہوگا۔ اور ایک اور بات، جہاں تک امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کے اوپر، یہ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کے اور اسپیشلی ایس آئی کے بہت کلوز ٹرمز تھے جلال الدین حقانی کے ساتھ، تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ تھوڑا ڈیٹیل کے اندر جائیں کہ آئی ایس آئی کے جو انٹر سروسز انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کا جو کلوز ریلیشن شپ ہے وہ جلال الدین حقانی کے ساتھ ہی صرف نہیں تھا بلکہ ان کے بیٹے سراج الدین حقانی، عمر حقانی اور باقی بیٹوں اور نیٹ ورک کے ساتھ بھی اتنا ہی کلوز ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان اس ڈیتھ کو کس طرح لیوریج کرتا ہے کہ اس کی جو ایک اوور آل انٹرنیشنل اسٹیچر جو افیکٹ ہو رہا ہے، جو امریکہ کے ساتھ تعلقات افیکٹ ہو رہے ہیں اور جو اب ملٹری ایڈ جو ہے وہ بند کی گئی ہے، تو ان کو ریورس کرنے کے لیے وہ ایسی کون سی اسٹریٹجی اور پالیسی لے کر آتا ہے انڈر عمران خان's گورنمنٹ، جس کے اندر پاکستان جو ہے وہ لیوریج حاصل کر سکے جس کی اس کو شدید ضرورت ہے۔
افغانستان میں امریکی دستوں کے سبکدوش ہونے والے کمانڈر جنرل جان نکلسن کے اس بیان پر کہ افغانستان کی جنگ کے اختتام کا وقت آن پہنچا ہے، ایمان ملک کہتی ہیں،
تو آئی تھنک کہ اس کو بہت سارے مختلف زاویوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے, اور امریکہ کو افغانستان میں جنگ ختم کرنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ یہ بہت انٹرٹوائنڈ ہے پاکستان کے ساتھ, اور ایک بہت ہی پیکج ڈیل کی ضرورت ہے جس کے اندر امریکہ جو ہے اپنی ملٹری کیمپین کو ساؤتھ ایشیا میں بند کر سکتا ہے. یہ ریسائیکل پرپوزلس کے تھرو نہیں ہونے لگا, اور ایک جو لاسٹ نیریٹو ہے افغانستان کے اندر امریکہ کا, اس کے تھرو بھی یہ نہیں ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے پرنسپلس کو ییلڈ کیا جائے, اور جو الائنمنٹ آف فورس ہے اور جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے پرسوٹ آف پیس کے لیے. آئی تھنک اگر آپ 17 سال کی جنگ کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو طالبان ہیں وہ آج کہیں پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہیں افغانستان کے اندر. تقریباً 43 سے 44% جو ہے وہ اس وقت طالبان کے کنٹرول میں ہے. اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ جو پیونیٹیو میجرز ہیں یا ملٹی لیٹرل ڈپلومیٹک پریشر ہے یا اکنامک ایڈ بند کرنے کی بات ہے, اس کے بجائے کچھ اور پرنسپلس کو جو ہے وہ انسینٹیوائز کیا جائے تاکہ اس کانفلکٹ کا جو ہے وہ حل جو ہے وہ نکل سکے.
واشنگٹن میں موجود پالیسی اینالسٹ ایمان ملک کی گفتگو آپ نے سنی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام, ایران اور روس کو شام میں باغیوں کے قبضے والے صوبے ادلب پر بغیر سوچے سمجھے حملہ کرنے کے بارے میں انتباہ کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہزاروں انسانی جانیں اس طرح ضائع ہو جائیں. وائس آف امریکہ کے نامنگار وکٹر بیٹی کی رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی.
سوموار کو ایک ٹویٹ میں مسٹر ٹرمپ نے کہا کہ انسانی نقطہ نظر سے روسی اور ایرانی اس ممکنہ انسانی المیے کا حصہ بن کر سنگین غلطی کریں گے. یہ انتباہ اس وقت سامنے آیا ہے جب حکومت کی حامی فوجیں ادلب پر بھرپور حملے کی تیاری کر رہی ہیں. شام میں باغیوں کا یہ آخری مضبوط ٹھکانہ ہے اور علاقے کی آبادی تقریباً 30 لاکھ ہے. امریکہ نے انتباہ کیا ہے کہ کیمیاوی ہتھیاروں کے مزید استعمال کی صورت میں وہ جوابی کارروائی کے لیے تیار ہے. سین اینٹونیو ٹیکساس میں ٹرینیٹی یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر ڈیوڈ لیش کا کہنا ہے,
Frankly speaking, I don't think there's anything the United States can do about it. I think Russia and the Syrian government and their allies are dead set on taking over Idlib either in a phased way.
میرا خیال نہیں کہ امریکہ اس کے بارے میں کچھ کر سکتا ہے. روس اور شام اتحادی ہیں اور انہوں نے تہیا کر رکھا ہے کہ ادلب پر حملہ کیا جائے گا, اور صدر ٹرمپ نے جو انتباہ کیا ہے وہ ضروری نہیں کہ یلغار کے بارے میں ہو بلکہ اس کا تعلق شہریوں کی ہلاکت سے ہو سکتا ہے, خاص کر کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس مرحلے پر امریکہ زیادہ کچھ کر سکتا ہے. اسی دوران انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے سوموار کے دن کہا کہ اس کا خیال ہے کہ ادلب پر حملے سے بچا جا سکتا ہے, اور اس نے مذاکرات پھر سے شروع کرنے پر زور دیا. رضی احمد رضوی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور اب کھیلوں سے متعلق خبر ہے کہ پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کے چیئرمین احسان مانی منتخب ہو گئے ہیں اور وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. اپنے انتخاب کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا. اس بارے میں لاہور سے کنور ضیاء الرحمان کی ایک رپورٹ.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے ہونے والے الیکشن میں احسان مانی بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے. احسان مانی آئندہ 3 برس تک اس عہدے پر کام کریں گے. احسان مانی کے مقابلے میں کسی بھی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے تھے. چیئرمین پی سی بی کی سیٹ سابق چیئرمین نجم سیٹھی کے اپنے عہدے سے استعفی دینے کے بعد خالی ہوئی تھی. اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد نئے چیئرمین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خراب اسٹیڈیم کو بہتر کرنا اور مینجمنٹ ٹاسک فورس کو بنانا ان کی اولین ترجیح ہوگی. ریجنل کرکٹ کو بہتر کریں گے تاکہ نئے کھلاڑی مل سکے.
آڈٹ کمیٹی میں نامنیٹڈ ہوئے ہوئے ہیں, کانسٹیٹیوشن 9 کے مطابق وہ بیسٹ پریکٹس نہیں ہے. ہمارے سی ایف او فار ایگزامپل آڈٹ کمیٹی کے ممبر ہیں, ان کا خود آڈٹ ہونا ہے, تو وہ تو ہمیں یہ اس کو بالکل پروفیشنلائز کرنا پڑے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے, مگر ایک کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو اس طرح کریں کہ کوئی چیز بورڈ جو کرے گی اس میں بڑا کلیئر رسپانسبلٹیز ہوگی کہ بورڈ کا کہاں ختم ہوتا ہے کام اور مینجمنٹ کا کہاں شروع ہوتا ہے۔
سابق ٹیسٹ کرکٹر مصباح الحق نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ نئے چیئرمین پی سی بی کرکٹ کے معاملات میں مزید بہتری لائیں گے۔ ریجنل کرکٹ میں بہتری لانے سے کرکٹ میں بہتری آتی ہے۔
آئی تھنک پلیئرز کو دیکھنا پڑے گا اور اسپیشلی ٹیم مینجمنٹ جو بھی ہے ان کو بڑا سنبھال سنبھال کر پلیئروں کو یوز کرنا ہوگا۔ جس قسم کی سچویشن ہے جب تک کوالٹی کرکٹ نہیں ہوگی اس وقت تک ہمیں وہ ایڈوانٹیج یا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہمیں واقعی ڈومیسٹک کرکٹ سے ملنا چاہیے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا پہلے ہم لوگ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے تھے تو اس طرح کے رزلٹس نہیں آ رہے تھے جو کہ پچھلے تین سالوں میں، صرف تین سال کی پی ایس ایل کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اچھے خاصے پلیئرز ملے ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنے آپ کو منوایا ہے اور وہ کمپیٹیٹیو ہیں اور جس طریقے سے وہ پرفارم کر رہے ہیں۔ تو آئی تھنک وہ یہی وجہ ہے، آپ انٹرنیشنل اسٹارس کے ساتھ کھیلتے ہیں، کیمرہ کا پریشر ہینڈل کرتے ہیں، تماشائیوں بہت زیادہ کراؤڈ کے سامنے کھیلتے ہیں اور اس جو ایکسپوجر آپ کو ملتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے لیے ایزی ہو گیا کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں جا کے آپ پرفارم کریں۔
چیئرمین پی سی بی کا انتخاب کرکٹ بورڈ کے گورننگ ممبرز کرتے ہیں جن کی کل تعداد 10 ہے۔ احسان مانی اس سے قبل انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ قبر ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
جھگنوں سے بھر لیا چل بیت جائے کہیں نہ یہ پل، کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل۔
پروفیسر احمد عقیل روبی صاحب ہمارے مہمان ہیں، آپ کی شخصیت کا وہ کون سا پہلو ہے جس پہ خود آپ بات کرنا چاہیں؟
میں نے ناول بھی لکھے، شاعری بھی کی، شارٹ سٹوریز بھی لکھی، تراجم بھی کیے، اس کے بعد خاکے بھی لکھے۔ میں کیا بتاؤں کون سی
مجھے پتا، تفصیل بہت ہی لمبی ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ روبی تخلص ہے آپ کا؟
ہاں جی، یہ کوئی اس کے پیچھے کوئی پردے کے پیچھے کوئی خاص راز نہیں چھپا ہوا۔ میٹرک میں جب فارم پور کر رہے تھے ہم تو سب لڑکوں نے تخلص لکھے، تو میرا ریئل نیم غلام حسین ہے۔ تو ہمارے ماسٹر ایک تھے دل محمد فضا، انہوں نے کہا تم سوز تخلص رکھ لو۔ تو پورا نام جو میں جس پہ تنخواہیں لیتا ہوں، جو اصل نام ہے جس پہ جنم پتری بنی، وہ غلام حسین سوز۔ تو اس کے بعد مجھے اس نام میں تھوڑا سا عجیب و غریب لگا، تو پھر میں نے پورا نام اپنا تبدیل کیا، احمد عقیل روبی۔
اچھا،
زوبی ایک آرٹسٹ تھے بہت اچھے،
جی جی جی،
مجھے ان کی لفظ ساؤنڈ بہت اچھی لگتی تھی زوبی، تو میں زے کا نقطہ مٹا کے میں نے روبی لکھ لیا، حالانکہ اس وقت تک مجھے بالکل نہیں پتا تھا یہ کس زبان کا لفظ ہے۔
تو شروع کب ہوا لکھنے لکھانے کا یہ کاروبار؟
تو ایم اے کر کے جب میں لاہور آیا تو پھر مجھے ناصر قاسمی ملے، قتیل شفائی ملے، احمد ندیم قاسمی ملے، ان سب کی جوتیاں سیدھی کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بی اے کے بعد، بلکہ میٹرک کے بعد، میں فلمی گیت لکھنے کا مجھے بہت شوق تھا، تو میں آمبوں کی ایک ٹوکری ملتان سے لے کر قتیل شفائی کے پاس پہنچا۔
اچھا،
تو قتیل صاحب نے کہا کہ یار یہ سب کچھ ٹھیک ہے تمہارا، لیکن یہ فلمی دنیا جاہلوں کا جنگل ہے، اس میں پڑھ لکھ کے آؤ گے تو بات بنے گی۔ میں نے فوراً کاپی پھاڑ دی اور ایسے میں داخلہ لیا، بی اے کیا، ایم اے کیا۔ تو قتیل صاحب کہا کرتے تھے کہ میری اولاد نے میری بات نہیں مانی پڑھائی کے سلسلے میں، اس آدمی نے مانی۔ تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایورنیو اسٹوڈیو میں دو کمروں میں دو مختلف شاعر، دو مختلف میوزک ڈائریکٹرز کے ساتھ گانے لکھ رہے تھے، ایک میں قتیل شفائی صاحب تھے اور دوسرے میں میں تھا۔ یہ شہناز، یہاں بہت بحث چلتی ہے کہ لوگ ابتدا میں فلم، لوگ جو نہیں جانتے انہیں نہیں پتا کہ پریم چند بھی فلم میں آئے، انہوں نے فلم کی کہانی لکھی مزدور کی، بلکہ اس میں ایکٹنگ لکھی۔ خواجہ احمد عباس آئے، نہیں آئے سلطان، مجنون سلطان پوری آئے، ساحر لدھیانوی آئے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے علی سردار جعفری ہیں اور کیفی اعظمی صاحب ہیں، گلزار ہیں، उन गानों को आप देखिए कैसा कैसा फलसफा बयान किया है। दुनिया है मौजे दरिया, कतरे की जिंदगी क्या, पानी में मिल के पानी अंजाम है कि फानी।
वाह, जो अभी सुना रहे थे तो मुझे बहुत पसंद है, और ये जो अली जफर की आवाज में, और उसमें जो है कि कल जो होगा देख लेंगे कल, तो क्या ये आपका जिंदगी का फलसफा यही है? वैसे
उसमें कुछ यही है कि जब आप गाना लिखते हैं तो एक सिचुएशन ओढ़ते हैं अपने आप पर, और ये गाना जब लिखा गया था तो ये रीमा और शान पर था जो मोहब्बत के उस खास कैफियत में डूब कर
से भर ले आ चल बीत जाए, कहीं ना ये पल कल जो होगा देख लेंगे कल, हो कल जो होगा देख लेंगे कल। जुगनुओं से भर दे आ चल बीत जाए, कहीं ना ये पल कल जो होगा देख लेंगे कल, हो कल जो होगा देख लेंगे कल।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
एक मुनकसिम सियासी फजा में जब दूसरी नस्लों, अकायद और मुख्तलिफ जिनसी रुझानात रखने वाले लोगों के लिए बद एतमादी जोरों पर है, हम नौजवानों को मजीद रवादार बनना कैसे सिखा सकते हैं? यह है नो प्लेस फॉर हेट का वो प्रोग्राम जो अमरीका के सैकड़ों स्कूलों में तालिब इल्मों को ये सिखा रहा है कि वो नफरत और तासुब को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की हेलिना जॉर्जेविच ने मेरीलैंड के एक एलिमेंट्री स्कूल का दौरा किया और इस बारे में एक रिपोर्ट भेजी, जिसे पेश कर रही हैं यास्मीन जमील।
कॉलेज गार्डन्स एक ऐसा एलिमेंट्री स्कूल है जहां बच्चों का बहुत कम उम्री में 40 से ज़्यादा मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए खानदानों के बच्चों से रबजब्त रहता है। स्कूल की प्रिंसिपल स्टेसी रोगोवे कहती हैं,
कॉलेज गार्डन्स इज एन अमेजिंग स्कूल एंड वी हैव सम फैंटास्टिक
कॉलेज गार्डन्स एक शानदार स्कूल है और हमारे यहाँ कुछ बहुत ही शानदार किस्म के बच्चे हैं, लेकिन इस स्कूल में कोई भी परफेक्ट नहीं है और हम मुसलसल इस बारे में काम कर रहे हैं कि किस तरह ये सीखा जाए कि एक दूसरे को किस तरह कबूल किया जा सकता है। ये अल्फाज थे कॉलेज गार्डन्स एलिमेंट्री स्कूल की प्रिंसिपल स्टेसी रोगोवे के। नो प्लेस फॉर हेट तालिब इल्मों की ज़ेर क़यादत कमेटियों के साथ शुरू होता है। असातिज़ा और वालदैन की रहनुमाई में ये कमेटियाँ शाइस्तगी के फ़रोग के तरीक़ों पर गौर करती हैं, मसलन एक दूसरे की तारीफ़ करना, किसी के लिए दरवाज़ा खोलना या ये यकीनी बनाना कि कोई भी अपना लंच अकेला ना खाए। चौथे ग्रेड के तालिब इल्म मिचेलो फोर्ट कहते हैं,
आई वांटेड टू हेल्प किड्स अराउंड द वर्ल्ड दैट आर बीइंग,
मैं चाहता था कि दुनिया भर के उन बच्चों की मदद करूँ जिनको स्कूलों में तंग किया जाता है। एंटी डिफेमेशन लीग ने 1999 में ये प्रोग्राम कोलोराडो के एक स्कूल में शूटिंग के एक कत्लेआम के वाक़े के बाद शुरू किया था। आज ये प्रोग्राम अमेरिका के 1700 से ज़्यादा स्कूलों में फ़ाल है। इस प्रोग्राम के एजुकेशन डायरेक्टर सेठ गॉर्डन
Here in the Washington D.C. area, we launched No Place for Hate in 2016 as a response to
यहाँ वाशिंगटन डीसी के इलाके में हमने 2016 के अवाइल में नो प्लेस फॉर हेट को दरहकीकत उसके बाद शुरू किया जब मुल्क भर में होने वाली सियासी मुहिमों में की गई बाईस तफरीक शोला बयानियों के असरात हमारे स्कूलों तक पहुंच गए। ये अल्फाज थे सेठ गॉर्डन लिपकिन के। कुछ तालिब इल्मों ने नौजवान सरगर्म कारकुनों से तहरीक हासिल की है, मसलन हना मंगत ने, जिन्होंने 12 साल की उम्र में नौजवानों की एक तंजीम सिख किड टू किड उसके बाद कायम की जब विस्कॉन्सिन में सफ़ेद फामों की बालादस्ती के एक खामी की जानिब से सिखों की एक इबादत गाह में 6 इबादत गुजारों को गोली का निशाना बनाने का वाकया पेश आया।
We pick up things from our environment, regardless of whether it's
कि हम जो कुछ भी लेते हैं वो अपने माहौल से लेते हैं, कतअ नज़र इसके कि वो हमसे मुतालिक हो या ना हो, और मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त है। हम इस बारे में बहुत सख्ती नहीं दिखाते कि नफरत करना दुरुस्त नहीं है। ये अल्फाज थे सिख किड टू किड की को फाउंडर हना कौर मंगत के। इस प्रोग्राम को अकेलेपन और परेशानी दूर करने के एक तरीके के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है जो ज़हनी सेहत के मसाइल पैदा करने और इम्कानी तौर पर स्कूलों में शूटिंग जैसे सानहों की वजह बन सकते हैं। नो प्लेस फॉर हेट की टीचर
شنٹا اسپاہ کہتی ہیں
انسانی
فطرت ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی سے منسلک رہنا چاہتے ہیں اور اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ اس سے قطع نظر کہ ہم کیسے دکھتے ہیں، ہم کیسے ایک دوسرے سے مختلف ہیں یا ہمارے عقائد کیا ہیں، ایک نقطہ ایسا ضرور ہوتا ہے جس پر آپ ہمیشہ ایک دوسرے سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ تو ایک بچہ ایک دوست کو جسے دوسرے بچے تنگ کر رہے ہیں کیسے تحفظ فراہم کر سکتا ہے؟ چوتھی جماعت کے ایک طالب علم کا کہنا ہے، میں ان سے کہوں گا کہ برائے مہربانی ایسا کرنے سے رک جائیں، اگرچہ ہم ایک مختلف نسل سے تعلق رکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہم سب ایک جیسے ہیں۔ اور یہ ہے وہ پیغام جو نو پلیس فار ہیٹ پروگرام بچوں تک فردن فردن پہنچا رہا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اس صدی کے آغاز میں وینزویلا جنوبی امریکہ میں سب سے امیر ملک تھا، لیکن اس کے بعد سے اب تک بہت کچھ بدل چکا ہے۔ فی الوقت صدر نکولس ماڈورو کی حکومت کی بیشتر بد انتظامی کی بنا پر وینزویلا اقتصادی اور سیاسی بحران کا شکار ہے۔ ایک ملک جو وسائل سے مالا مال تھا، وہی ملک سامان کی کمی کا شکار ہے۔ افراط زر انتہا پر ہے، غذائیت کی کمی ہے اور نہایت بنیادی دواؤں کی کمی ہے۔ ایک ایسا ملک جو دوسرے ملکوں کو عطیات دے سکتا ہے، ایک ایسا ملک جو دوسروں کو غربت سے نکال سکتا ہے، اب خود مایوسی کی تصویر بن گیا ہے۔ یہ بات یو ایس ایڈ کے منتظم ماں گرین نے اگست کے شروع میں کونسل آف امریکاز کے اجلاس میں کہی۔ اسی وجہ سے وینزویلا کے لوگ بڑی تعداد میں ملک چھوڑ رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ شمالی اور جنوبی امریکہ کی تاریخ میں ہم سرحد کے آر پار بڑے پیمانے پر ایک بہت بڑی نقل مکانی دیکھ رہے ہیں۔ یہ وینزویلا کے ریکارڈ پر ایک شرمناک سیاہ دھبا ہے، خاص کر جب یہ تباہی تقریباً خود ساختہ ہے۔ وینزویلا کے بہت سے لوگ بھاگ کر برازیل اور ایکواڈور جا رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض کیریبین بھی جا رہے ہیں، لیکن ان کی بڑی اکثریت کولمبیا جا رہی ہے۔ ہر دن تقریباً 5,000 لوگ سیمون بولیوار برج پار کر رہے ہیں اور ان کی منزل قریب ترین بڑا شہر کوکوٹا ہے، جو شمال میں محض چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس وقت وینزویلا کے تقریباً بہت سے لوگ آگے کی طرف نقل مکانی کرتے رہے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے گوکوٹا میں رہ گئے ہیں۔ اس وقت وینزویلا کے تقریباً 1,000,000 لوگ کولمبیا میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر گرین نے کہا کہ صاف بات یہ ہے کہ یہ محض کولمبیا کا مسئلہ نہیں ہے، اتنے بڑے پیمانے پر بے گھری ہر ایک کے لیے چیلنج پیدا کرتی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر گرین نے کہا کہ یو ایس ایڈ نے فنڈنگ کی صورت میں 4,60,00,000 ڈالر سے زیادہ جمع کیے ہیں تاکہ وینزویلا کے ان لوگوں کی مدد کی جا سکے جو وینزویلا سے فرار ہوئے ہیں اور کولمبیا میں ان برادریوں کی بھی جو ان کی میزبانی کر رہے ہیں۔ اس میں 90,00,000 ڈالر سے زیادہ کی وہ رقم شامل ہے جس کا حال ہی میں اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر نکی ہیلی نے اعلان کیا ہے۔ یہ رقم صحت کی دیکھ بھال، خوراک کے لیے ہنگامی امداد، پینے کے محفوظ پانی، حفظان صحت کی اشیاء، پناہ گاہوں اور تشدد اور استحصال سے تحفظ پر خرچ کی جائے گی۔ ایڈمنسٹریٹر گرین نے کہا کہ دنیا کو کولمبیا کا ممنون ہونا چاہیے کہ اس نے وینزویلا سے بھاگ کر وہاں پہنچنے والوں کو جگہ دینے پر رضامندی دکھائی ہے اور ہم ان کی کوششوں میں مدد دے رہے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30۔ اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 11 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر کرٹس پائنم۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے دو بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے، جنہیں آپ فیس بک لائیو پر اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔